الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْهُمْ مَنْ آَخَذَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین محترم حضرات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک اور ذلت اور رسوائی ریمنڈ ڈیوس کی رہائی مسلسل مسلمانان پاکستان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے داغ لگ رہے ہیں ذلت اور رسوائی کے جن میں ایک بڑا داغ لگا ہے پرسوں ہم نے جس طرح سے ایک قاتل کو انتہائی باعزت طور پر بری کر کے اور یہاں سے رخصت کیا ہے یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہمارے کھاتوں میں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دو ملک ہیں دنیا میں جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے ایک پاکستان اور ایک اسرائیل یہ بات غلط ہے اسرائیل کی بنیاد ایک نسل کی بنیاد پر کوئی شخص یہودی بن نہیں سکتا یہودی وہ ہوتا ہے نسلی طور پر یہودی ماں کا بیٹا ہے تو یہودی ہوگا لہذا یہودی کوئی تبلیغی مذہب نہیں ہے وہ نسل کی بنیاد پر اسی بنیاد پر اس نسل کی بنیاد پر اسرائیل وجود میں آیا صرف واحد ملک دنیا کا جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا وہ پاکستان ہے پاکستان بنانے والوں کی نہ زبان ایک تھی نہ پاکستان بنانے والوں کی نسل ایک تھی نہ پاکستان بنانے والوں کا رنگ ایک تھا نہ ان کی ثقافت ایک تھی واحد مشترکہ اساس پاکستان بنانے والوں کے درمیان صرف اور صرف ایک کلمے کا رشتہ تھا بنگال کا مسلمان صوبہ سرحد کا مسلمان آپس میں کیا تعلق ہے صرف ایک ہی تعلق ہے اور وہ ہے اسلام اس اسلام کی وجہ سے ملک وجود میں آیا لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پر ہر سطح پر اسلام کے ساتھ بے وفائی کی لہذا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیات 75, 76, 77 تلاوت کی ہیں اللہ نے ایک بڑی اہم حقیقت بیان کی ہے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ ان میں سے وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل میں سے دیا لَنَصَّدَّقَنَّا ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس آ کر منتیں کرنے لگا انتہائی معاشی طور پر برے حالات ہیں دعا کیجئے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو میں نیک ہو جاؤں گا دل جمعی کے ساتھ نیکیاں کروں گا اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا آپ نے کہا کہ بھائی اللہ سے خیر مانگو جو تمہارے لیے بھلائی ہے اللہ سے وہ مانگو ایسا نہ ہو کہ پیسہ اچھے حالات تمہارے لیے فتنہ بن جائے. مزید رہا کہ نہیں نہیں آپ دعا کریں کہ میری مالی حالت ٹھیک ہو جائے، میری مالی حالت سنور جائے. آپ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مالی حالت انتہائی خوشگوار کر دی. لیکن پھر ہوا یہ کہ اتنی مال و دولت ہوئی، اتنی بھیڑ اور بکریاں ہوئی کہ مدینے سے باہر اس کو منتقل ہونا پڑا، مدینے میں رکھنے کی جگہ نہیں. اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ ایک موقع پر جب زکات دینے کے لیے آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا تو اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا. ایک وعدہ کیا کہ اگر مجھے اللہ کے فضل میں سے کچھ عطا ہوا تو میں نیک بنوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا. جب وہ کچھ مل گیا تو اپنے وعدے سے پھر گیا. فرمایا فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اس کو اپنے فضل میں سے دیا، بخلوا بہ، اس نے بخل کیا، وتولوا، اور وہ لوگ پھر گئے اپنے وعدے سے. وہم مورزون، اور وہ مسلسل اعراض کرنے والے ہیں، مسلسل اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں. ہوا کیا پھر، فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی بطور عقوبت، بطور سزا، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جس روز کے وہ اللہ سے ملیں گے. بما اخلف اللہ ما وعدو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اصول یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص، کوئی قوم اللہ تعالی سے وعدہ کرے اور اس وعدے کے مطابق اللہ اس کی دعا پوری کر دے، اور پھر وہ اگر اپنے وعدہ پورا نہ کرے تو پھر اللہ تعالی بطور سزا ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو منافق بنا دیتا. آج بدقسمتی سے یہ منافقت ہماری جڑوں میں اتری ہوئی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے منافق کی چار نشانیاں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت ہو تو اس میں خیانت کرے، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، تمام اخلاقی حدود کو پامال کر دے. آج آپ کو یہ چاروں نشانیاں اپنے معاشرے پر فٹ نظر آئیں گی. جو جتنا بڑا اتنا بڑا جھوٹا، آپ کسی کی بات کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے. آپ بیانات پڑھیے بڑے بڑے زوما کے، آپ کو نظر آئے گا کہ کل کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں. وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد وعدے پورے نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ وعدہ قرآن و حدیث ہے جو اس کو پورا کیا جائے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، چوری اور سینہ زوری. اور امانت کے اوپر تو ہر سطح پر خیانت، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے لیکن ان کی اپنی تجوریاں بڑھ رہی ہیں، ان کے اپنے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، جائیدادیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ ہے کہ ذرا سا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں پورے پورے خاندان بھون دیے جاتے ہیں. اسی طریقے پر نفاق باہمی ہے، آپس میں دل پھٹے ہوئے، زبان کی بنیاد پر شدید نفرتیں ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، مسلک کی بنیاد پر نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، باہم اتحاد ہے اور حکومت ایک ساتھ کر رہے ہیں لیکن اندر سے ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، اور بظاہر بیان بازی کر کے لگتا ہے جیسے کوئی ٹینشن ہے لیکن مفادات ہوتے، جیسے مفادات پورے ہوتے پھر ایک ہو جاتے. سب سے بڑا نفاق ہمارے دستور میں ہے. دستور میں اسلام کے حوالے سے بہترین دفعات موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی اسی دستور میں ان دفعات کا رستہ روکنے کے لیے شکے بھی موجود ہیں. دستور کی دفعہ دو الف ہے، اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. لیکن چوٹ دروازہ کیا ہے؟ چوٹ دروازہ یہ ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہوگی اور وہ ملک کے ان قوانین کا جائزہ لے گی جو خلاف قرآن و سنت ہے، اس کے حوالے سے اپنے سفارشات اسمبلی کے اندر پیش کرے گی. اسمبلی ان سفارشات کی روشنی میں قانون کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے گی. اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اس کے ارکان کے اوپر اب تک ہم کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں ان کی تنخواہوں پر، ان کے ٹی اے ڈی اے پر، انہوں نے سفارشات مرتب کر کر کے الماریاں بھر دی ہیں، لیکن آج تک ایک سفارش بھی اسمبلی کے اندر پیش نہیں ہوئی۔ جیسے تنزیل الرحمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی کوشش کے ساتھ میں نے ایک سفارش اسمبلی کے ایجنڈے پر ڈلوا دی تھی، اور جب وہ آئی ہے تو اسپیکر صاحب نے اس کو پڑھا ہے اور کہا کہ اٹ از ٹو لیٹ، اور اس کے بعد نیکسٹ ایجنڈا آئٹم اس پہ بحث شروع ہو گئی۔ اس طریقے پر اس کو انہوں نے اسکپ کر دیا۔ تو یہ اصل میں اس وقت ہمارے ہاں دستور کے اندر منافقت، دستور نے کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن جیسے ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح سے اسلام پر عمل نہیں ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آج ہم سے ناراض ہے، ہمارے قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے ناراض ہے۔ ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، کہتے یہ ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ قانون کوئی ایک بھی قرآن سنت کے مطابق نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 85 میں، اگر تم کچھ باتیں مانو گے اللہ کی کتاب کی، کچھ باتیں نہیں مانو گے تو اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب۔ آج پوری قوم کا کلچر یہی ہے، کچھ باتیں ہم مانتے ہیں دین کی، کچھ باتیں نہیں مانتے۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں بقیہ نمازیں نہیں پڑھتے، پنج وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں بےہودگی، بہائی، ڈرامے، فلمیں ہیں، ان کو شیر بادری کتنا جائز سمجھتے ہیں۔ گھروں میں اگر کچھ پاکیزگی ہے تو کاروبار میں بد دیانتی ہے، کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ تو بحثیت مجموعی اس وقت اگر پوری دنیا میں کوئی قوم رسوا ہے، ذلیل ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ پاکستانیوں کی ہے۔ تمام ایئرپورٹس کے اوپر جو سلوک پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی سستا خون ہے تو پاکستانیوں کا ہے۔ اگر صومالیہ میں امریکہ کی فوج مار کھاتی ہے تو کرائے کے فوجی پاکستان سے وہاں بھیج دیے جاتے ہیں کہ تم جا کے مرو وہاں پہ، امریکہ اپنی فوجیں وہاں سے نکال لیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے پرچم تلے کرائے کی فوج ہماری ہے، جہاں چاہو بھیج دو، قربانی کے بکرے ہیں ان کو ذبح کروا دو۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ہمارا خون یہاں پر امریکہ اس وقت کر رہا ہے، شاید ہی کوئی اور قوم اپنی ایسی ذلت برداشت کرے جیسی ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ہم سے بہتر تو وہ قرضہ ہی ہے جو ہے ہی امریکہ کا بٹھایا ہوا، لیکن وہ بڑے بھرپور احتجاج کرتا ہے جب کوئی بے گناہ افغانی مارے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ڈرون حملوں کے اندر کچھ بے گناہ لوگ مارے جائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، آن ریکارڈ یہ بات آ چکی ہے، کوئی تردید اس کی نہیں کی۔ اور ذلت پہ ذلت، رسوائی پہ رسوائی۔ پہلی رسوائی جو ہمیں ہوئی وہ 1965 میں ہوئی، ہم اکنور تک پہنچ چکے تھے کشمیر میں، لیکن اس کے بعد جب ہندوستان نے فوجیں لاہور میں داخل کی ہیں اور دھمکی دی ہے کہ کل دوپہر تک ہم تمہارے لاہور پہ قبضہ کر کے اور کھانا ہم کھائیں گے تمہارے لاہور جیم خانہ میں، تو اس کے بعد ہم نے فوراً وہاں سے اپنی فوجیں بگائی ہیں واپس۔ اور پھر اس کے بعد جتنی ہماری ہلاکتیں ہوئی ہیں فوجیوں کی، اس کے اعداد و شمار میڈیا میں آنے نہیں دیے گئے، اور بظاہر یہ تاثر دیا گیا کہ لاہور کے اوپر ایوب خان پہنچ گئے اور انہوں نے توپ نصب کی اور یہ کیا اور وہ کیا، اور بھارتی فوج کو داخل لاہور ہونے نہیں دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ذلت کی پسپائی ہوئی کشمیر میں واپس بھاگ کر اپنے حدود کے اندر آ گئے۔ دوسری ذلت ہمیں دیکھنی پڑی 1971 میں، اور کس طرح سے مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون ہوا، اور مشرقی پاکستان نے پاکستان کے نام سے نفرت کی، اپنا نام بنگلہ دیش رکھا، ٹھڈے مار مار کے بھارتی فوجیوں نے ہمارے فوجیوں کو بیڑوں بکروں کی طرح ٹرکوں میں ڈالا، مدھیہ پردیش کے جا کر کنسنٹریشن کیمپ کے اندر جا کے پھینکا۔ تیسری ذلت کارگل کے حوالے سے ہوئی، ہم نے کارگل میں مہم جوئی کی اور اس کے بعد جب بھارت سے آنکھیں دکھائی تو ہمارا وزیر اعظم وہ امریکہ میں چھٹی کے دن صدر کلنٹن کے پاس پہنچا، اور جھگڑا ہمارا اور بھارت کا تھا، باعزت سمجھوتا یہ ہوتا کہ بھارت کا وزیر اعظم بھی آتا، ہمارا بھی پہنچ گیا تھا اور دونوں مل کر کسی مہابامت کی یادداشت پہ دستخط کرتے۔ واجپائی نے امریکہ جانے سے انکار کر دیا اور ہم نے امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتے کر کے اس معاملے کو ختم کرایا، اور جب فوجیں ہماری واپس کارگل سے آئی ہیں تو بڑے پیمانے پر ان کی ہلاکتیں ہوں گی۔ پھر مشرف کے بعد کو مسلسل رسوائی مسلسل رسوائی مسلسل رسوائی. ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو چند ڈالروں کے وس پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا, اور اپنی کتاب میں مشرف صاحب نے اس کو قبول کیا ان دا لائن آف فائر میں, کیا ہم نے حرکتیں کی ہیں. اور انتہائی ذلت انتہائی ذلت کی ہماری اپنی ایک بیٹی آتیہ سے دیکھی, اس پر جھوٹا الزام کہ اس نے فائر کرنے کی کوشش کی تھی ایک امریکی فوجی پر, اور اس کو ہم نے 86 برس کی قید کی سزا دی. اور اب اس کے بعد اس ذلت کو دھونے کا ایک موقع اللہ نے دیا تھا, اللہ کی طرف سے آیا تھا. ہمارے دبئی کے ویزا آفس نے چھٹی کے دن بغیر تمام ڈاکومنٹیشن پوری کیے ہوئے بڑے پیمانے پر بھارتیوں کو امریکیوں کو ویزے جاری کیے, اور نہ جانے ان کی کتنی بڑی فوج اس وقت پاکستان کے اندر داخل ہے. سلیم صافی صاحب نے جنگ اخبار میں پورا لکھا ہے کہ بھائی بھارت بھی ہمارا دشمن ہے, امریکہ بھی ہمارا دشمن ہے, یہاں پر کیا تخریبی کاروائیاں کر رہے ہیں, کیوں یہ ویزے دیے گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ داخل ہو گئے, اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے یہاں پر کس قدر ہمارا خون کیا. بریلوی دیوبندی جھگڑا کرانے کے لیے مزاروں کے اوپر دھماکے, شیعہ سنی فساد کرنے کے لیے اہل تشیعوں کے جلوسوں کے اندر دھماکے. ان میں سے ایک بدبخت بے نقاب ہو گیا ریمنڈ ڈیوس, اس کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ اس نے دو پاکستانیوں کو مارا اور اس نے اور مارنے کے بعد ان کی ویڈیو بنا رہا تھا وہ, اور اس نے فوراً اپنی مدد کے لیے سفارت خانے سے گاڑی اور منگا لی, اس نے اور پاکستانیوں کو چل دیا. لیکن یہ ہے کہ پاکستانیوں کی تو چونکہ کوئی جان کی قیمت ہی نہیں, کیڑے مکوڑے جو مرضی مار لے. لوگ اگر وہاں جمع نہ ہوتے تو انہوں نے ریمنڈ کو اس وقت امریکہ بھیج دینا تھا جیسے کہ اس ڈرائیور کو بھیجا جس نے ایک پاکستانی کو کچلا. لوگوں نے چونکہ پکڑ لیا, میڈیا میں باتیں آ گئیں, لہذا اسے گرفتار تو کر لیا, لیکن پہلے دن سے منافقت شروع ہو گئی منافقت. لہذا وزیر داخلہ نے کہا کہ ہاں اس کو وزیر داخلہ نے اس کو سفارتی استثناء حاصل ہے, اس کا جعلی پاسپورٹ انہوں نے ایجاد کر لیا, میڈیا نے اس کو بے نقاب کر دیا. اس کے بعد فوزیہ باپ کو لے آئے اور انہوں نے بہت ساری پریس کانفرنس کر کے دلائل دے دیے کہ اس کو استثناء حاصل ہے. دوسری طرف کیونکہ ہے منافقت, لہذا وزیر خارجہ صاحب ایک اس کو کھڑا کر دیا, اس نے کہا کہ نہیں سفارتی استثناء حاصل نہیں, تاکہ امریکہ کو دباؤ میں لا کر اس سے کچھ مزید مال حاصل کیا جائے. یہ ہے منافقت کہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سفارتی استثناء حاصل ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ حاصل نہیں ہے, تاکہ جو ہے وہ امریکہ سے بارگیننگ کے لیے پوزیشن بہتر سے بہتر ہو جائے, زیادہ زیادہ مال مل جائے. اس کے بعد جان کیری صاحب تشریف لائے, انہوں نے سب سے مذاکرات کیے اور تاثر یہ دیا کہ سب نے اس کو کھری کھری سنائی ہے, سب نے کہا کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے, جو فیصلہ عدالت سے وہ کرے گی. اور بیانات بڑے زوردار اور جو ہے وہ غیرت والے. جان کیری صاحب جاتے ہوئے کہہ گئے کہ سارے معاملات حل ہو گئے, دورہ میرا ناکام نہیں ہوا, کچھ عرصے بعد آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی. یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا, اور اس کے بعد عدالت سے 3 ہفتے کا ٹائم لیا گیا وزارت خارجہ کی طرف سے. حالانکہ اس میں 3 ہفتے کا ٹائم لینے کی کیا ضرورت تھی, بتا دیتے استثناء ہے کہ نہیں ہے, سفارتکار ہے کہ نہیں. لیکن اسی وقت معلوم ہو گیا کہ 3 ہفتے کا ٹائم امریکہ سے طے ہو گیا ہے کہ 3 ہفتے میں ہم یہ غلام بڑی عزت کے ساتھ آپ کے آدمی کو آپ کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کا سارا اخلاقی قانونی دریاں بکھیرتے ہوا ہے. نمبر ایک کہا گیا کہ جی اسلام کے مطابق خون بہا دے دیا گیا ہے میت کے لواحقین کو, لہذا سب کچھ اسلام کے مطابق ہوا ہے. حالانکہ اگر ایسا ہونا تھا تو پاکستان کا قانون ہے, اس قانون کے تحت پہلے عدالت میں پٹیشن داخل کی جاتی ہے کہ میت کے ورثہ یہی ہے, اگر کوئی آپ کے عزیز فوت ہو جائے اور کسی بینک میں ان کا کوئی خاص بڑا اماؤنٹ ہو تو بینک آپ کو کبھی پیسے نہیں دیتا, وہ پہلے کہتا ہے آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ لائیے عدالت سے. تو عدالت میں پہلے درخواست دائر ہوتی ہے, پھر اخبار میں نوٹس آتا ہے کہ یہ یہ لوگ ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم میت کے وارث ہیں, کسی کو اعتراض تو نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ان ورثہ کا تعین ہوتا ہے, پھر ورثہ کو وہ جو بھی دیت ہے یا کوئی میت کا ترکہ وہ منتقل کیا جاتا ہے. کوئی ایسی کاروائی نہیں کی گئی. اگر معاملہ فیئر تھا صاف ستھرا تھا تو میت کے وارث آ کر پریس کانفرنس کر دیتے کہ بھائی ہاں ہم نے معاف کیا اور ہماری جو بھی ڈیلیوری ہو گئی ہم نے معاف کر دیا نہیں، ان کو غائب کر دیا گیا۔ پھر ابھی کچھ ہی دن پہلے انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کل جنگ اخبار میں، صوبہ سرحد کے چیف جسٹس طارق پرویز صاحب نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو بالکل اسلامی شریعت کے مطابق، ایک شخص نے 4 عورتوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد مقتول جو 4 بیچاری مقتول خواتین تھیں ان کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا، آپس میں ڈیل ہو گئی۔ عدالت نے کہا کہ ڈیل ہو گئی ہے لیکن ہم اس ڈیل کو تسلیم نہیں کرتے، شریعت کے مطابق اگر مقتول کے ورثاء کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے قاتل کو معاف کر دیں تو پھر قاتل کو سزائے موت تو نہیں دی جاتی، قصاص تو نہیں ہوتا، لیکن عدالت یہ طے کرتی ہے کہ اگر اس طرح سے قاتلوں کو معاف کیا جاتا رہا تو معاشرے میں فساد اور بدمنی اور بڑھے گی، قتل کا جرم کرنے والے اور جری ہوں گے۔ تو لہذا طارق پرویز چیف جسٹس پشاور نے فیصلہ دیا کہ ہم اس قاتل کو رہا نہیں کریں گے، اور ہمارے تعزیرات پاکستان کے تحت ہمارے پاس گنجائش ہے کہ اس کو ہم 1400 سال تک کی قید کی سزا دے سکتے ہیں۔ ابھی قید کی سزا سنائی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قید کی سزا دیں گے، رہا نہیں کریں گے۔ ریمنڈ ڈیوس تو زیادہ بڑا مجرم تھا، پورے ملک کا مجرم تھا، ریاست کا مجرم تھا، اول تو ڈیک کا مسئلہ ہی سارے کا سارا مشکوک ہے، لیکن یہ کہ ریاست کا مجرم تھا، جاسوس تھا، ناجائز اسلحہ لے کر وہ دن دہاڑے وہ پھر رہا تھا، لہذا اس کے خلاف تو زیادہ واضح طور پر کاروائی ہو سکتی تھی، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ سیشن جج کو بھی تھریٹ کیا گیا، وکلا کو بھی وہاں پر قید رکھا گیا، اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ عین امریکہ کی غلامی کے مطابق ہم نے کر دیا۔ ان کی وزیر خارجہ کہہ رہی ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے، پیسے بھی انہوں نے خود ہی دیے ہوں گے۔ سعودی عرب اس نے بھی ایک دلال کا کردار ادا کیا، اس کا کردار بھی انتہائی اس حوالے سے مشکوک ہے، امریکہ کے غلام ہے وہ، امریکہ کے ایجنٹ ہے، اور ہمارے ہاں بھی جتنی قابل ذکر پارٹیاں ہیں یہ سب اس میں ملی ہوئی ہیں۔ حکومت نواز شریف صاحب غائب ہو گئے اس موقع پر، شہباز شریف صاحب غائب ہو گئے، اور منافقت ان کا وزیر قانون ریمنڈ ڈیوس کی وکالت کر رہا ہے اور چودھری نثار اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ہے منافقت کے، یہ بھی بولتے رہو ساتھ یہ بھی بولتے رہو، اور باقی تمام بڑی بڑی جماعتوں، مسلم لیگ کاف کے لیڈر تو کافی دنوں سے کہہ رہے تھے اس شخص کو یہ پتہ نہیں کہ قصاص میں اور دیت میں کیا فرق ہے، لہذا کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ دیت کا بھی تو قانون ہے اسلام میں، اور منہ سے زبان سے الفاظ نکل رہے تھے قصاص کا بھی قانون ہے، قصاص کا بھی قانون ہے، اور اس موقع پر ان سب کو اسلام یاد آ گیا اور اسلام کا قانون دیت وہ یاد آ گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ذلت در ذلت ہے، رسوائی در رسوائی ہے۔ ہماری ایک بہن نے صرف اتنا اس کا جرم بیان کرتے ہیں کہ اس نے کوشش کی تھی مارنے کی، اس کو انہوں نے 86 سال کی قید دی ہے، اور ایک بدبخت نے بالفعل 11 گولیاں ہمارے آدمیوں کو مار دی اور ہم نے اس کو عزت کے ساتھ بری کر کے بھیج دیا۔ ایمل کانسی نے ان کے آدمی مارے تھے اور ہم نے کمال جی حضوری کے ساتھ نواز شریف کی گورنمنٹ نے، صدر لغاری نے ایمل کانسی کو ان کے حوالے کیا اور انہوں نے جا کے اس کو وہاں پر شوٹ کیا، جبکہ ہمارا یہ حال ہے، تو لہٰذا افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں بھی اس طرح کا انقلاب نہیں آتا جیسا کہ اس وقت دوسرے ملکوں میں آ رہا ہے، ان لٹیرے ان غاصب حکمرانوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی، لیکن اگر انقلاب بغیر کسی منظم جد و جہد کے ہوگا، بغیر کسی شخصیت اور لیڈر کے ہوگا، بغیر کسی نظریے کے ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ چہرہ بدل جائے گا، اس میں مبارک جائے گا، تو اور ایجنٹ آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ علاج اس ملک میں بھی انقلاب ہے، اس کے بغیر اس ملک کا جو آبا بگڑا ہوا ہے، اور جس طرح سے امریکہ کے ایجنٹ ہر سطح کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ہمارا خون کر رہے ہیں، ہمارا خون چوس رہے ہیں، ہر اعتبار سے ہمیں چوس رہے ہیں، اس وقت تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔